جن کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. جب بھی کہیں کوئی خیمہ لگایا جاتا ہے تو اس خیمے میں بھی پانچ ستون ہی ہوتے ہیں. ایک درمیان میں ہوتا ہے, اس کے بعد چار اس کے چار کونے. درمیانی ستون کے بغیر چاروں کونے بھی قائم نہیں رہ سکتے. یہ درمیانی ستون کلمہ توحید ہے. توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور باقی چار ستون کہ اگر ایک ستون بھی اس میں گر گیا تو بس کسی بھی وقت پورا خیمہ زمین پہ آ سکتا ہے. ایک جانب زمین کی طرف لڑ آئے گی. ہر گزرنے والا شخص کہے گا کہ بھائی اس خیمے کو مکمل کیوں نہیں کر لیتے, یہ ایک طرف کو گر رہا ہے, کسی بھی وقت مکمل گر سکتا ہے. بالکل یہی مثال ان چاروں خیموں کی ہے. ان چاروں ستونوں کی ہے. ان چاروں ستونوں میں نماز, زکات, روزہ, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ نماز میں پیسے نہیں لگتے. زیادہ غلط میں نے اس میں کہا کہ بعض دفعہ تھوڑے سے پیسے نماز میں بھی لگ جاتے ہیں. اس طرح سے لگتے ہیں کہ دکان بند کرنی پڑتی ہے, گاہکوں کا تھوڑی دیر کا نقصان ہو جاتا ہے. جو کما رہے تھے وہ پیسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ رقم ضائع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نماز میں ڈھائی تین لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اتنے بڑے کسٹمر کو تو کوئی ٹائم دے دیا جاتا ہے. نماز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین چار لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے. رمضان کے روزے میں پیسوں کی بچت ہے. ایک وقت کھانے کا ناغہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی بچت ہی ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹروں کی فیسوں کی بچت بھی, کیونکہ جتنی بیماریاں ہیں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں, کھانے سے انسان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. کل کسی نے بتایا کہ ایک حکیم صاحب دیکھے 120 سال کو. حکیم صاحب 120 سال عمر, چہرے پہ ایسے سرخی جیسے انار. خوراک 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا بس, باقی تھوڑے تھوڑے پھلوں کے ساشے. ایک پھانک سیب کی لے لی, ایک پھانک آڑو کی لے لی, یہ جتنی بیماریاں ہیں ان میں بہت زیادہ کھانے پینے سے پیدا ہو رہی ہے. تو روزے میں ڈاکٹروں کی بچت. زکات میں پیسہ خرچ ہوتا ہے مگر بہت تھوڑا, بہت تھوڑا, 100 میں 2.5 روپے. وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. چار قسم کے اموال میں زکات ہوتی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ ہے, اور وہ مال جو بزنس کے لیے ہے. ایسی املاک جو بزنس کے لیے نہیں ہے, چاہے کروڑ پتی ہو اس کو زکات نہیں ہے. زکات کی ادائیگی بھی آسان ہے, آسان. ان تمام عبادتوں میں مالی لحاظ سے حج سب سے مشکل ہے, سب سے مشکل. 3 سے 4 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے, اور وہاں کے دھکے علیحدہ. عبادات میں سب سے مشکل عبادت وہ تو نماز ہے, اس کو قائم کرنا پوری زندگی. لیکن پیسہ جس عبادت میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے حج بیت اللہ, اللہ کے گھر کی زیارت. اس لیے آج بہت سے مسلمان جن میں دیندار بھی ہے, بظاہر نمازی بھی, روزے دار بھی, سب سے زیادہ سستی اور غفلت اگر کسی فرض میں کرتے ہیں تو وہ حج ہے. حالانکہ حج ایک ایسی عبادت ہے, اتنی لذیذ عبادت, اتنی مزیدار عبادت کہ اس میں اگر قرضہ لے کے بھی جانا پڑے تو مسلمان کو جانا چاہیے. اتنی لذیذ عبادت پورے مذہب میں, پورے اسلام میں کوئی ہے نہیں جتنی مزیدار عبادت حج ہے. لیکن اس میں لذت اور مزہ اسے آئے گا جسے اللہ سے محبت ہوگی. کسی عاشق کے لیے معشوق کے در پہ جانا اس سے زیادہ لذیذ عمل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. محبوب کی چوکھٹ پہ جانا, محبوب کے دروازے اور اس کی چوکھٹ اور اس کی دہلیز پہ گڑ گڑانا کسی عاشق کے لیے اس سے زیادہ لذیذ عمل کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن عاشق کے لیے جس میں عشق نہیں ہے, جس کو محبت نہیں ہے, وہ بیوقوف اور احمق سمجھے گا, کہے گا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے ان کے لیے حج جیسی عبادت اور اتنی لذت جس عبادت میں ہے, جتنی حج میں ان کو لذت ملتی ہے اتنی لذت کسی عبادت میں نہیں ملتی. اور اللہ نے حج کی عبادت رکھی ہی اپنے عاشقوں کے لیے. عربی میں ایک لفظ ہے محبت اور ایک ہے عشق, دونوں میں فرق ہے. محبت میں انسان دیوانہ نہیں ہو جاتا, عشق میں انسان پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے, مجنون ہو جاتا ہے. لوگ بیوقوف اور احمق کہتے ہیں اس کو. محبت میں, محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے استادوں سے ہوتی ہے, پیر و مرشد سے ہوتی ہے, والدین سے ہوتی ہے. اس میں کبھی دیوانہ ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ابا کی زیارت کے لیے اب تڑپ رہا ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی, کسی کو دیکھا؟ اگر ہے تو اتنا نیک آدمی دکھاؤ ہمیں بھی بھائی. جس نے آج ابا کو نہیں دیکھا تو اسے نیند نہیں آ رہی. لیکن ایسے بہت سے ہوں گے اپنی محبوبہ کو نہیں دیکھا, وہ روح کو چلی گئی تو اس کی نیندیں اڑ گئیں. یہ ہے محبت سے بڑھی ہوئی ایک چیز جسے عشق کہتے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اب تو آ گئی ہوگی انشاءاللہ. مثال بھی ایسی دی ہے کہ اس میں نہیں سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہے ہی. محبوبہ سے جب عشق ہوتا ہے تو وہ عشق ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. اس میں دیوانہ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. اور عجیب کیفیات سے گزرتا ہے. وہ کیفیات ہوتی ہے جس کو عمر بن قیس نے اپنے شعر میں بیان کیا, امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغف قلبی ولكن حب من سکن الدیار. شاعر کہتا ہے میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں, لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے عمر بن قیس تو اتنا عقل مند آدمی ہے, سمجھدار ہے, تبھی تو ایسی شعر و شاعری کر رہا ہے, تو تجھے کیا دیواروں سے, مٹی گارے سیمنٹ بجری سے اتنی محبت ہو گئی کہ دیواروں کو چومنے پر آ گیا؟ تو اگلے شعر میں اس سوال کا جواب دیتا ہے. لوگ مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں, پاگل سمجھ رہے ہیں, ہیروئن جی سمجھ رہے ہیں. اے لوگوں, وما حب الدیار شغف نقلبی, دیواروں کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اتنا بیوقوف میں نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہو. ولیکن حب من سکنت دیارا، ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب کی وجہ سے محبوب کے در و دیوار سے عشق ہو گیا ہے، اس لیے ان دیواروں کو چوم رہا ہوں، یہ دیواریں مجھے اچھی لگتی ہیں. عفان نب کی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحولی. ایک شاعر قافلے کے ساتھ گزر رہا ہے، راستے میں ایک بستی کے کچھ کھنڈرات آئے، جس بستی میں شاعر کی محبوبہ کسی زمانے میں رہا کرتی تھی، اور اب وہ بستی چھوڑ کے جا چکی ہے. شاعر کو پتا ہے کہ میری محبوبہ یہاں نہیں ہے، لیکن قافلے سے پھر بھی کہہ رہا ہے اتفاق تھوڑی دیر اس علاقے میں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اس علاقے میں، حالانکہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی، کھنڈرات ہے، کہہ رہے ٹھہر جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جاؤ نہیں یہاں سے. لوگ کہہ رہے کیوں بھائی، یہاں تو نہ کوئی چائے کا ہوٹل، نہ پان، نہ تمباکو، نہ خطبہ. آج کے حساب سے میں بتاؤں گا نا، ورنہ تو یہ تو زمانے جاہلیت کے اشعار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 سال پرانے کی شعر و شاعری ہے، پرانی، اس وقت چائے گٹکے نہیں تھے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے گٹکے کی مثال دینی پڑے گی. تو شاعر کہہ رہا ہے اتفاق تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا یہاں، اور تاکید سے کہہ رہے ضرور ٹھہرو یہاں سے جانا نہیں. کیوں؟ نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی، کہ تھوڑی دیر یہاں محبوب کی منزل کو، محبوب کے گھر کو دیکھ کر رونے دو. رونے میں مزہ آتا ہے، تسلی ہوتی ہے، دل کا غم کچھ ہلکا ہو جائے گا، رونے تو دو تھوڑی دیر. دلچسپی سے ملتا جلتا. وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْزَلِي. شاعر کہتا ہے کہ جب یہ محبوبہ یہاں سے کوچ کر رہی تھی، پہلے زمانے میں جو کوچ کر کے گیا تو موبائل کے رابطہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اتنا روتے تھے، آج موبائل نے یہ پرابلم حل کر دی، جہاں بھی جاؤ ایک ایس ایم ایس بھیج دینا، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے، اسکائپ آئی ڈی بھیج دینا، فیس بک پہ اپنی آئی ڈی، کوئی بات نہیں. اس لیے اس زمانے میں یہ اشعار سمجھنا ذرا مشکل ہے. تو شاعر پہلے زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہے. انی غدات البینی، وہ دن جس دن محبوبہ سے جدائی ہو رہی تھی، محبوبہ اپنے اہل و عیال کے سمیت یہاں سے جا رہی تھی، شاعر بھی اس دن، عاشق بھی اس زمانے کے بڑے شرم و حیا والے ہوتے، چھپ چھپ کے ملتے تھے، اور جب جا رہی ہے تو چھپ کے ترستے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. وہ محبوبہ بھی اپنے گھر میں نہیں کہہ سکتی ابا مجھے تھوڑا سا ملنے تو دو، بندہ اتنا بیچارہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ بھی اپنے باپ اور بھائیوں سے چھپ کے تھوڑا ملاقات کر لیا کرتی تھی، یہ بھی کر لیا کرتے تھے. اب جا رہے ہیں تو نہ یہ روک سکتا ہے کہ راز فاش ہو جائے گا، اور نہ وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں جاؤ ابا یہی رہ لو، راز فاش نہ ہو جائے، ذلیل ہو جائیں گے. تو اس کرب و اذیت میں اس قسم کی شعر و شاعری وجود میں آتی. آج کل شاعری ختم ہو گئی، وجود میں ہی آ رہی، کیونکہ یہ عاشق اور معشوقہ کے درمیان اس قسم کا ماحول کریٹ ہی نہیں ہوتا. یہ محبوبہ جا رہی ہے، یہ کھڑا ہوا کیونکہ جو اسٹاف پہ رو رہا ہوا، یہ روتا ہی نہیں. کوئی بات نہیں، مس کال دے گئے، وہ سم تبدیل کر لے گی، پھر اس کی ایک ہے بھی نہیں، چلو یہ والی گئی 15W11 میں، اور 18 جو ہے وہاں سوراب کوٹ میں مختلف علاقوں میں بانٹی ہوئی ہے محبوبائیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ انی غدات البینی یوم تحملو، جس دن وہ یہاں سے پوچھ کر کے جا رہی تھی، جدائی کا دن تھا، میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. لدا سمرات الحی، محلے میں ببول کے کانٹوں کا ایک درخت تھا، اس درخت کے پیچھے کھڑا ہوا چھپتے چھپتے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے میں حنزل درخت کا پھل کاٹ رہا ہوں، یعنی پیاز کی طرح کا ایک درخت ہوتا تھا، پیاز کاٹنے سے جیسے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو مجھے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ پیاز کاٹ رہا ہے، حالانکہ میں پیاز نہیں کاٹ رہا، میں تو اس منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں. اس کو عشق کہتے ہیں، عشق محبت سے بڑی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ دنیا مردار کا عشق ہے جس کی شاعر اپنے کلام میں مثالیں دے رہا ہے. یہ وہ عشق ہے جو تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے، اور جب اس عورت کا حسن و جمال ختم ہونے لگتا ہے تو پھر یہ عشق کافور کی طرح غائب ہو جاتا ہے. کافور لوگ آج کل سمجھتے نہیں، پیٹرول کی مثال دینی چاہیے، کافور کو کھول کے رکھو نا غائب ہو جاتا ہے، اب لوگوں کو نہیں پتا کافور کیا ہوتا ہے. پیٹرول کو کچھ دیر کھول کے رکھے کیسے تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا، بیائی نہیں، یہ عشق اسی طرح غائب ہو جاتا ہے جب اس عورت کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. کوئی دادی بن جاتی ہے، کوئی نانی بن جاتی ہے، نہ بھی بنے تو 45, 50, 55, 60, 70 سال میں تو ختم ہو ہی جائے. اسی وجہ سے اللہ کو یہ عشق پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے غافل کر کے مخلوق کی طرف لاتا ہے یہ عشق. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا شریعت نے حل کیا رکھا ہے، نکاح کرے، نکاح چکر بازیاں نہ چلائے، نکاح ممکن ہے تو نکاح کرے، ممکن نہیں ہے تو تعلق ختم کر دے. عذاب یہ ہے کہ شادی نہیں کرتے، چسکے لیتے ہیں آج کل کے لڑکے، میرے پاس آتے ہیں کہ نکاح پڑھا دیں لڑکی سے، لڑکی کے باپ بھی راضی نہیں ہے، بھائی بھی راضی نہیں، آپ پڑھا دیں. مجھے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا، کیوں پڑھا دوں بھائی جب لڑکی کا باپ راضی نہیں ہے، لڑکی تو راضی ہے نا، عاقل بالغ ہے. میں نے کہا آپ کی بیٹی بھی یہی حرکت کرے، آپ نے گودوں میں پالا اس کو، جوان کیا بچی کو، کھلا پلا کے، اور پھر گھر سے بھاگ کے کہیں شادی کر لے تو آپ پہ کیا گزرے گی، اس کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات، لڑکی کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نہ باپ راضی نہ بھائی راضی، بیوقوف بنا کے نکاح کر لیں دو گواہوں کی موجودگی میں، جب خواہش پوری ہو جائے گی، دل بھر جائے گا، طلاق دے کے چھٹی کر دے گا، پھر کسی اور سے ہی اس طرح سے جو حساب کے ساتھ چلائے. اور جب لڑکی کے باپ اور بھائی راضی ہوتے ہیں، ارینج میرج ہوتی ہے، پھر طلاق دینا آسان نہیں، پھر اپنے ماں باپ کی رکاوٹ بنیں گے، کیوں دے رہے بھائی طلاق، اس یہ کہہ سکتا ہے میرا دل بھر گیا اس لیے دے رہا ہوں طلاق. یہ انٹرنیٹ پہ بہت سی لڑکیوں کی بیان سنتی ہیں، خواتین کی بیان سنتی ہیں، ان کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ کوئی لڑکا اگر آپ کو شادی کر رہا ہے اور آپ کا باپ اور بھائی راضی نہیں ہے، ایسی حماقت ہرگز نہیں کرنا. میرے سامنے واقعات ہیں، کتنا نیک کتنا دیندار آدمی بعد میں لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے، اور ویسے بھی باپ اگر راضی نہ ہو تو لڑکی کے نکاح کی پھر بہت بڑی شرائط ہے، بہت ساری صورتوں میں سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دلوں میں عشق اور محبت جتنی میری ہو اتنی کسی اور کی نہ، میری محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالی نے مختلف عبادتیں رکھی ہیں، اور ان تمام عبادتوں میں دیوانہ بننے کی اجازت نہیں دی سوائے حج کے. تمام عبادتوں میں تہذیب سکھائی ہے، تہذیب کے دائرے میں رہو، دیوانگی کا اظہار مت کرو، اسلام شائستگی سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے. نماز میں حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں میں آؤ عمدہ لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، وضو کر کے آؤ. جمعہ کے دن اجتماع بڑا ہوتا ہے تو نبی نے حکم دیا کہ جو شخص جمعے کے دن آئے فلیغتسل، پہلے غسل کرے پھر آئے مسجد میں. خوشبو کا استعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اتنی زیادہ استعمال فرماتے تھے صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. خوشبو آتی تھی جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ جس گلی میں خوشبو کا جھونکا ہوتا ہم سمجھ جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. بعض قومیں خوشبو استعمال کرتی ہیں مگر اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. یہ بھی بتا دوں فرانس میں خوشبوؤں کا استعمال بہت زیادہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہ نفیس لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ خوشبو استعمال لگ رہے تو اتنی بدبو آئے کہ بے ہوش ہو جائے ہم جیسا آدمی ہو بے ہوش ہو جائے. ہمارے حضرت ایک دفعہ گئے تھے بے ہوش ہونے لگے, بھاگ کے واپس آئے کہ میں نہیں جاؤں گا دوبارہ, جہاز ہی میں بے ہوش ہونے لگے. بعض قومیں خوشبو استعمال کرتی ہیں ماؤتھ اسپرے, کبھی کلی کرنے کی توفیق نہیں ملی تو ماؤتھ اسپرے, کیکڑا پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں وہ گند منہ سے بدبو آتی ہے تو پھر ماؤتھ اسپرے خوشبو بات کریں گے. یہ خوشبو تو اس لیے استعمال ہوتی ہے, اسلام نے جس خوشبو کا حکم دیا وہ اس لیے نہیں ہے, اس میں پہلے غسل ہے بعد میں خوشبو ہے, پہلے گندگی ختم کرو پھر خوشبو لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کثرت سے کرتے. یہ بتانے یہ اللہ نے آپ کا مزاج بنایا آپ کی نفاست کی وجہ سے, آپ کی طبیعت میں پاکیزگی طہارت صفائی بہت زیادہ تھی. اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایسا ہو. آج دیکھ لیں عرب قوم میں ہزاروں برائیاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو موروثی طور پر کچھ چیزیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ بھی ہے صفائی ستھرائی اور خوشبو کا استعمال. جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ان کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو تہذیب سکھائی ہے, حج میں تمام وہ کام کروائے جو سارے کے سارے دیوانگی والے دیوان مجنون اور پاگل پنے والے کام. بیت اللہ چار دیواری جسے ہم کعبہ کہتے ہیں قبلہ کہتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد اللہ کے حکم پہ رکھی. جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی کوئی یا تو محبوب ہو ورنہ محبوب کی کوئی نشانی ہو جسے دیکھ کے میری آنکھوں کو سکون ملے. اللہ نے اپنے عاشقوں کے لیے اپنے چاہنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اس روئے زمین پر ایک گھر بنایا اور بتایا کہ یہ گھر کس کا ہے, یہ میرا گھر ہے. وہ گھر ایسا نہیں ہے جو کوئی عالی شان محل ہو, اس میں صوفے ہو, اس میں سوئمنگ پول بنا ہوا ہو, اس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہو. فرمایا نہیں, امرؤ القیس سے عبرت حاصل کرو, اسے جیسے اپنی محبوبہ کے مٹی اور گارے کے بنے ہوئے گھر و دیوار سے محبت تھی اس لیے کہ اس کی گھر کی نسبت محبوبہ کی طرف تھی, تو یہ جو گھر ہے چار دیواری اینٹوں کا بنا ہوا گارے اور مٹی اور سیمنٹ کا بنا ہوا, اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خالق کائنات کی طرف ہے. تو اس گھر کی زیارت کر کے اس گھر کی چوکھٹ کو جا کے اہل اسلام کو اللہ سے محبت کرنے والوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے بشرطے کہ محبت بھی ہو. چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس کی حاضری کے آداب بھی بہت عجیب. ہر گھر کی ایک چوکھٹ ہوا کرتی ہے, حدود ہوا کرتی ہے. آپ کسی بڑے افسر کے گھر کو جائیں تو ایک کلومیٹر دور سے ہی حدود شروع ہو جائیں گے, گارڈ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. جیسے ہی قریب سے گزریں گے ہر آدمی آپ کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے گا, کوئی آ رہی ہے. علاقے ان کی تقسیمات ہوتی ہیں, ایک ہے اللہ کا گھر, ایک ہے حدود حرم. حرم کہتے ہیں قابل احترام جس میں کچھ پابندیاں ہیں. عرب میں بیوی کو بھی حریم کہا جاتا ہے, بیوی کو بھی حریم، تو یہ فلاں کی حریم ہے، کیا مطلب؟ یہ فلاں کے نکاح میں ہے، لہذا اس کی طرف اگر کسی نے غلط نگاہ ڈالی فلاں کو غصہ آئے گا، اس کو آئے نہ آئے فلاں کو بہت غصہ آئے گا. جب یہ میرے حرم میں ہے، میری زیر کفالت ہے اور میری حفاظت میں ہے، حرم کا مطلب میری حفاظت میں ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. تو اللہ کے گھر کی جو حدود ہیں چاروں طرف، وہ حدود حرم کہلاتی ہیں. گھر تو بیت اللہ ہے، مگر اس بیت اللہ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، کیونکہ وہ کسی بادشاہ کا نہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ ہے. اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کوئی مسلمان حدود بیت اللہ کے چاروں طرف کا جو علاقہ ہے، جس کو میقات کہا جاتا ہے، وہاں حرم احرام کے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتا. جب بھی بیت اللہ کے لیے جائے گا تو بیت اللہ سے کئی کلومیٹر دور اس کو احرام باندھ کے گزرنا پڑے گا. اور احرام نام کس چیز کا ہے؟ دو چادروں. یہاں اپنی ساری شخصیت، پرسنالٹی اپنے گھر رکھ کے آنی پڑے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سوٹ ٹائی میں کسے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کوئی بھی گلیا آئے گا، پہلے شیشے کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر اپنی ٹائی وائی درست کریں گے، سائڈ کی بانگ نکالیں گے، حجاب بھی لگائیں گے سر کے اوپر، پھر اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے کہ ہماری شخصیت متاثر نہ ہو، ہماری پرسنالٹی پر برا اثر نہ پڑے. اللہ نے کہا کہ اگر میرے گھر پہ آنا ہے تو یہ پرسنالٹی اپنے گھر کی الماری میں رکھ کے آؤ. بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی دو چادریں، وہ بھی سفید چادریں بغیر سلی، احرام میں سلا ہوا کپڑا پہن لیا، دم واجب ہو گیا. اور حکم دیا بہتر ہے گھر سے نکلتے ہوئے احرام باندھو. گھر سے نکلتے ہوئے احرام میں دایاں کندھا بھی ننگا رکھا جاتا ہے، چادریں بھی پوری لپٹنے کی اجازت نہیں ہے ان چادروں میں. چلو جی اپنی کسکیاں چاپیں وہاں پہ پوری مکمل چھپا لو، شرم تو آ رہی ہے لیکن چلو چادر ہی صحیح طرح لپیٹ لو. نہ 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 نہ، پورا لپیٹنے کی اجازت نہیں ہے. کیا عجیب، جو دیوانے ہیں ان کو اس ادا پہ مزہ آتا ہے. جن میں عشق اور محبت ہے، جن میں عشق نہیں ہے وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں. کیا مصیبت، ایک دھوتی باندھ لی. عام حالات میں یہ نہیں ہے، تم نماز کے لیے دھوتی بنیان کا حکم نہیں، مکمل لباس ہونا چاہیے. اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو، گھر پہ جا رہے ہو تو اللہ نے اپنے گھر کے عجیب آداب رکھے. لباس پہن کے، یہ لباس یہ نہیں آنا، دیوانوں والا لباس پہننا ہے، مستانوں والا. دنیا دیکھے، غیر مسلم دیکھے تو کہے اس کو کیا ہو گیا، اس آفیسر کو اتنا اچھا سمجھدار، کیا لنگوٹا باندھ کے جا رہا ہے. اور مسلمان کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ ہو. بھائی اللہ کا حکم ہے، میرے در پہ آنا ہے، انہیں دو کپڑوں میں آنا پڑے گا. اور حکم دیا احرام کی پابندیاں. جب میقات، جو اللہ کے، یوں سمجھے کہ اللہ کی چوکھٹ میقات سے شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی گھر کی چوکھٹ. بیت اللہ تو بہت دور ہے، بھی ہوائی جہاز میں ہی میقات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. کیا عجیب الفاظ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حج نہیں کرتے وہ بہت بڑی لذت سے، ثواب تو دور کی بات، دنیا کی لذت سے محروم ہے. پوری دنیا میں ان ایام میں آپ دیکھو ذرا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں روزانہ پاکستان سے کتنی پروازیں اڑتی ہیں جدہ جانے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ ہواؤں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کیا وہاں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں؟ بالوشاہی بٹ رہی ہے؟ جلیبیاں تقسیم ہو رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پوری دنیا سے لوگ ہواؤں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں، پوری دنیا ایک مرکز پہ جمع ہو رہی ہے صرف اس گھر کے گرد گھومنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے. کیا اس گھر میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں؟ یا اس گھر میں کوئی امریکہ کا صدر آیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ پتھر اور اینٹوں کا بنا ہوا گارا ہی تو ہے، اور آج تو پھر بھی خوبصورت کپڑے چڑھا دیے اس کے اوپر، سونے کا دروازہ لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا. مٹی کی اینٹیں بنا بنا کے حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا. اور کسی گھر میں اتنی محبت سے حاضر نہیں ہوا جاتا. میقات سے پہلے پہلے حاجی کا حکم ہے لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام نعمتیں تیرے لیے. لا شریک لک، تیرے سوا کوئی، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو محبت میں تجھے دے رہا ہوں، اس محبت میں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ دنیا کا عاشق تھا جو لیلا کے در و دیوار میں جا کے چومتا تھا، یہ مردار کا عاشق جو خود بھی مر گیا، اس کی محبوبہ بھی دفن ہو کے مر گئی، ختم ہو گئی. میں تیرے ساتھ اس محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں صرف تیرے در و دیوار کو چومتا ہوں، تیرے در و دیوار کے جب چکر لگاتا ہوں. اور اس کے بعد جب لبیک اللہم لبیک، یہ حج ہے کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی لوگوں کو اللہ کے گھر آنے کی طرف، اور وہ اس وقت یہ گھر تعمیر کیا گیا بواد غیر ذی زرع، جب بیت اللہ میں ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا اس وادی میں. عرب کی زمین ریگستانی زمین، نہ پانی نہ گھاس کا تنکا. اور اللہ حضرت ابراہیم کو حکم دے رہے ہیں کہ یہاں میرا گھر بناؤ. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ مریم کو بنوا دے گھر اپنا، لوگ آ جائیں گے. اے اللہ زیارت میں بنا دے بلوچستان میں. اے اللہ کوئی ایسی زرخیز زمین میں بنا، کچھ انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان تو ہو وہاں پہ، اسے کون دیکھنے آئے گا؟ اسے کون دیکھنے آئے گا؟ نہ گھاس نہ درخت نہ تنکا وہاں پہ نہیں ہے. بواد غیر ہی زرعین، زراعت کا نام و نشان نہیں ہے. زمین کھودو تو پانی نہیں ہے زمین کے اندر. ایسی زمین میں زیارت کے لیے کون آئے گا؟ اور عرب کی تپتی ہوئی گرمی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یتخطف الناس من حولهم، ایسی زمین ہے کہ لوگ اچک اچک کے اس طرف آئیں گے اس گھر کو دیکھنے کے لیے. ایسی زمین ہے علا کل غامر، ہر سواری پہ بیٹھ کے من کل فج عمیق، ہر قسم کی رکاوٹوں کو توڑ کے لوگ یہاں پہنچیں گے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو توڑ کے. آج صرف جہاز کا سفر ہے، پہلے زمانے میں اونٹ پہ بھی لوگ جاتے تھے، گدھوں پہ بھی جاتے تھے، بحری جہاز میں بھی جاتے تھے. کئی کئی مہینے لگتے تھے بیت اللہ تک پہنچنے میں، اور پیدل بھی اپنے گھروں سے نکل کے احرام باندھ کے حج کر کے آتے تھے. سال بعد وہاں پہنچتے تھے، اور پھر ایک ایک دو دو سال بعد اپنے مقام پہ پہنچتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے پیدل سفر کر کے بیت اللہ کا حج کر کے آتے تھے. کئی تابعین ایسے جنہوں نے پیدل حج کیا، گھروں سے پیدل نکلے. تو بھائی یہ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ان کا؟ وہاں کیا کھجورے لینے جا رہے ہیں؟ کیا مدینہ کی کھجوریں یہاں مارکیٹ میں نہیں مل سکتی؟ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا لیشہدوا منافع لہم فیہ آیات بینات، فرمایا وہاں تمہیں وہ نشانیاں نظر آئیں گی جو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اسلام کے برحق ہونے کی واضح نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی تو تمہارا اپنا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ آج تک کسی دعوت کے میں اس کپڑوں میں اس لباس میں نہیں گیا. سب سے پہلی نشانی تو یہیں سے شروع ہو جائے گی. دوسری نشانی جب تم ایئرپورٹ پہ اور سفر کے مقامات پہ لوگوں کا رش دیکھو گے، آج اسلام کے خلاف کتنی محنت ہو رہی ہے، میڈیا کتنی سازشیں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، مگر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع آج بھی حج کا اجتماع ہے. امریکہ اتنے لوگوں کو کسی مقام پہ اکٹھا نہیں کر سکتا، اسرائیل اتنے لوگوں کو کسی مقام پہ اکٹھا نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کے پاس وسائل، ان کے پاس طاقت اور قوت. کوئی اجتماع دنیا کا ایسا نہیں ہے، کوئی موسیقی اور رنگ رلیوں کا اجتماع ایسا نہیں ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہو، حالانکہ اس میں تو بڑی اٹریکشن ہے. سب سے پہلی نشانی تو تمہیں یہ نظر آئے گی کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھی، اس وقت ابراہیم کی اللہ کے خلیل کی دعوت کے لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو. کن لوگوں میں؟ اپنا بیٹا اسماعیل ہے صرف، لوگ ہے کہاں؟ حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے اللہ یہاں لوگ ہے کہاں، میرا بیٹا اسماعیل اور میں ہم مل کے بیت اللہ بنا رہے ہیں، لوگ کہاں ہیں یہاں؟ اللہ کہہ رہے کہ اے ابراہیم تیرا کام ہے اعلان کرنا، بالحج کہہ لوگو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، خالق کائنات کا گھر. ہر شخص چاہتا ہے نا کہ جب میں لوگوں کی دعوت کروں، کسی مقام پہ بلاؤں تو لوگ آئے. وہاں لوگ کہتے ہیں نا ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ آئے نہیں، ہمارے سارے انتظام کا آپ نے گھوڑا گرد کر دیا، نقصان کر دیا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں دعوت دوں تو لوگ آئے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو. اے اللہ میں اعلان تو کروں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل غامر، اے ابراہیم لوگ یہاں پیدل بھی آئیں گے، پیدل. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہاں تو آنے کی سواری ہوئی پھر بھی اس مقام تک کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہے کیا یہاں؟ ہے کیا دیکھنے کے لیے؟ نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ کوئی شکار ہے. شکار پر تو پابندی ہے، وہاں اگر شکار نظر بھی آ جائے جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جانور کو شکار کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ سفر تو اس لیے کیا جاتا ہے. عرب تو خود شکار کے لیے ادھر آتے ہیں، مکہ والے ادھر آتے ہیں شکار کے لیے. اے اللہ یہ جگہ تو وہ ہے جہاں کوئی جہاز میں بیٹھ کے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، یہاں کچھ ہے نہیں. اللہ نے فرمایا تو کا رجالن، پیدل بھی آئیں گے لوگ. یہ تو آج ہوائی جہاز کا نظام ہے، اگر نہ بھی ہوتا خدا کی قسم لوگ پیدل سفر کرتے، لوگ نکلتے گھروں سے پیدل. جب تبلیغ میں سال کی پیدل جماعتیں چل سکتی ہیں تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے مسلمان پیدل کیوں نہیں جاتا؟ لیشہدوا منافع لہم، فرمایا یہاں انہیں اپنے فائدے کی چیزیں نظر آئیں گی، نظر آئیں گی ان کو. ابھی تو کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ دیکھیں گے. یہ آیات بینات، بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت واضح نشانیاں. ان میں ایک نشانی خود بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. دنیا کی کسی قوم کا عبادت خانہ اتنا سادہ نہیں ہوتا، اتنا سادہ نہیں ہوتا. چار دیواروں پر مشتمل ایک نشانی بیت اللہ، دوسری نشانی زمزم کا چشمہ. یہ زمزم کا چشمہ 4000 سال سے جاری ہے، یہ پانی 4000 سال سے. یہ کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، بیابان ریگستان میں چھوڑ کے آ گئے، بیابان وادی میں، ایسی وادی جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دور دور تک بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرنے کا امکان ہے. امکان کیا؟ یقین ہے. حدیث میں آتا ہے جب حضرت حاجرہ کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، یہ موضوع ایسا ہے کہ بلا مبالغہ جب میں اس موضوع پر بیان کرنے کی سوچتا بھی ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کو میری زبان میرے ساتھ نہیں دے سکتی. دل کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زبان بے دل ہے اور دل بے زبان ہے، ہائے مجبوری. یعنی ہم اپنی بات کس طریقے سے کہیں کہ جو دل کے جذبات ہیں، دل کے جذبات ہیں وہ زبان سمجھ نہیں سکتی کیونکہ زبان کے پاس دل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ جذبات کے لیے دل بھی تو ہونا چاہیے نا. بولنے والی متکلم کون ہے؟ زبان ہے. آپ کسی کو لے جائیں کسی کو متکلم بنا کر کے، بھائی تو یہ بات فلاں کے سامنے رکھ دے، اب آپ کے جو جذبات ہیں وہ متکلم کو تھوڑی ہے، وہ تو ریکارڈر ہے، وہ تو آپ کی ترجمانی کرے گا. اس کے پاس وہ جذبات نہیں جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. ایک شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ میرے دل کے جو جذبات ہیں زبان ان جذبات کو سمجھتی نہیں ہے، بتائے گی کیسے کیونکہ زبان کے پاس دل نہیں ہے. تو بھائی پھر تو دل ہی سے بول لے. تو وہ شاعر کہتے ہیں دل کے پاس زبان نہیں ہے بولنے کے لیے، دل جو ہے وہ بے زبان ہے اور زبان بے دل. تو جذبات جو ہے ساتھ نہیں لیتے، اس لیے کوشش کرتا ہوں زیادہ تڑکا نہیں لگاؤں، سمجھ آ رہی ہے، زیادہ جذبات نہیں جاؤں، ہلکا ہلکا اوپر اوپر سے بیان کر دوں بس، کیونکہ لوگ میرے پاس ویسے ہی آتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، پریشان آتے ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے رونا دھونا، گھر میں بھی رو رہے ہیں، بیویاں رلا رہی ہیں، یہاں کے بھی روئیں گے دھوئیں گے، ہر جگہ مسجد میں بھی ٹینشن، گھر میں بھی، بیویاں تو رلاتی ہیں سب کو، ہمیں پتا ہے آپ چھپائیں نہیں ہم سے. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک چیز ایسی ہے جس پہ زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، جذبات ساتھ نہیں دیتے. تو ہلکا ہلکا کر کے بتا رہا ہوں، بہت اپنے دل پہ کنٹرول کر کے، بہت کنٹرول کر کے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاجرہ کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ اللہ نے کہا یہاں آ کے چھوڑ دو اپنے بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو. حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھیے، بار بار حضرت ابراہیم سے پوچھ رہی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں. شوہر بیوی کو کہیں لے کے جائے تو بیوی پوچھتی ہے نا بھائی کہاں کا پروگرام ہے، شوہر اگر نہیں بتائے تو جتنا رو رہے ہیں اس سے زیادہ رو لو گے، اگر شوہر گھر میں نہیں بتائے، بتانا ضروری ہے. حضرت ابراہیم بتا نہیں رہے کہاں لے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ کچھ اور چکر ہے، پھر کہا صرف ایک بات بتا دو، یہ جو تم اس زمین پہ ہمیں چھوڑ کے اس زمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ اللہ. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت حاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ناکامی کے سارے اسباب میسر ہو جائیں اگر اللہ کے حکم پر ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا. آج عورت کہتی میں نے پردہ کر لیا معاشرے سے کٹ جاؤں گی، میں نے یہ برائی چھوڑ دی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حضرت حاجرہ جس صورتحال سے دوچار تھی اس میں تو بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرنا, مر جاتا ہے انسان, لیکن کہہ رہی اگر یہ اللہ کروا رہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, تو انتظام کرے گا کچھ نہ کچھ. ایک نشانی بہت بڑی یہ کہ جب حضرت اسماعیل بھوک سے پریشان ہوئے اور رونا شروع کیا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑی دیر کے لیے آزماتے ہیں. اللہ چاہتے اسی وقت چشمہ پیدا کرتے تھے ابراہیم کے جاتے ہی. حضرت حاجرہ سمجھ جاتی کہ بھئی دیکھو انتظام کر دیا اللہ نے, لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو تھوڑا سا تڑپاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت کی چپکی. محبوب کبھی محبوب کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں ڈال کے خوش ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ میں اس کو تھوڑی دیر روتا ہوا دیکھوں, اس کے گڑ گڑانے کو دیکھوں پھر میری رحمت جوش مارے گی, اور اس میں آزمائش بھی ہوگی کہ دیکھو رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے اور دیواروں کی طرح صفا اور مروا کی پہاڑیوں پہ بھاگ رہی ہے مگر زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا. دین کی وجہ سے جو مصیبت آئے اس مصیبت میں پریشان ہونا, اس پہ تو اجر ملتا ہے گناہ نہیں ملتا, لیکن اس پریشانی میں زبان سے نازیبا الفاظ استعمال اگر کر لیے اس کا مطلب آپ اس امتحان میں ناکام ہو گئے. کسی کی میت ہو گئی, آپ پریشان ہیں اپنے عزیز کے مرنے پر, پریشانی پر کوئی گناہ نہیں ہے, ثواب ملے گا. زبان سے اگر نازیبا الفاظ کہہ دیے, جیسے آج عورتیں کہہ دیتی ہیں میرے ہی بچے کو مارنا تھا اللہ کو, میرے ہی گھر میں یہ مصیبت آنی تھی, تو سمجھ لو مصیبت بھی آ گئی اور اس میں جو اجر ملنا تھا اس اجر سے بھی محروم ہو گئی, عذاب در عذاب بن گئی وہ مصیبت. اللہ چاہتے اسی وقت حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی پیدا کر دیتے, مگر اللہ اپنی محبوب بندی کو پیغمبر کی زوجہ کو تھوڑا سا تڑپانا چاہتے تھے تاکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بن جائے, نصیحت بن جائے, اور وہ بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ جب چکر لگائے تو انہیں بھی یاد آ جائے کہ دیکھو جس طرح اللہ بعض دفعہ اپنے نیک لوگوں کو تڑپاتا ہے تکلیف میں ڈالتا ہے, اس کی علامت نہیں کہ وہ ناکام ہو گئے بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے یہ تکلیفیں. تو حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھتی, دوڑتی امرتی, مروا پہ چڑھتی, آگے کیوں نہیں جاتی, اس لیے کہ پہاڑی سے اگر اس طرف چلے گئے تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا, کوئی بھیڑیا کوئی درندہ بچے پہ وار نہ کر دے. کیسی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوگی کہ ایک طرف بچہ بھوک سے دلک رہا ہے اور دوسری طرف اپنی بھی پیاس سے اور بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہو اور پہاڑوں میں زیادہ آگے جا نہ سکتے ہو. جب حضرت حاجرہ نے سات چکر مکمل کیے ہیں پھر اللہ تعالی نے آسمان سے حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل نے اس مقام پہ جہاں حضرت اسماعیل بھیڑیاں رگڑ رہے تھے عین اسی مقام پہ حضرت جبریل نے اپنا پر مارا اور اللہ نے وہاں زمزم کا چشمہ پیدا کر دیا. دنیا میں کوئی ایسا چشمہ ہے جو 4000 سال سے جاری ہو؟ 4000 سال. ایسی سرزمین میں پیدا کیا جہاں پانی کے علاوہ آج بھی سب کچھ ہے, پانی آج بھی نہیں ہے وہاں. ایک زمانے میں سعودی عرب میں پانی کی بوتل مہنگی تھی, پیٹرول کی بوتل سستی تھی, آج تک نہیں ہے. وہ زمین پانی کے لیے بنی ہی نہیں, وہ پیٹرول کے لیے بنی ہے. اس کے سینے میں اللہ نے پیٹرول اور ڈیزل دفن کیا ہے, پانی ہے ہی نہیں وہاں پہ. اتنی رفتار سے پانی کا چشمہ جاری ہوا کہ وہ جب بہت رفتار سے بہنا شروع ہوا ہے تو حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم, رک جا رک جا. اللہ نے حضرت حاجرہ کی اس قربانی کی کیسی لاج رکھی ہے کہ اس پانی کو بھی آج تک محفوظ کیا, اور اس پانی کا نام ہی وہی جو حضرت حاجرہ کی زبان سے بولو بھائی نکلا تھا. ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے وہاں, جسے دیکھ کر اسلام کی حقانیت اور اللہ رب العزت کی نشانی پر یقین آتا ہے انسان کو. یہ نشانی آپ کو یہاں نہیں ملے گی. یہ پانی اللہ کے گھر کی مہمان میزبانی ہے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا, وہ چائے پلاتا ہے, کولڈ ڈرنک کا انتظام کرتا ہے, وہ ریفریشمنٹ کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کھلاتا ہے آپ کو. اگر صرف پانی لا کے رکھ دے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی میزبانی ہے, بھائی کیا کھلا رہا ہے. کوئی مہمان, ایک آدمی چلا گیا نا کسی دعوت پہ, وہ پانی پلایا جا رہا ہے, پانی پلایا جا رہا ہے, کہنے لگا بھائی تھوڑی سی بوٹی لا دو, پانی حلق میں پھنس رہا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا بوٹی حلق میں پھنس رہی ہے, تھوڑا سا پانی پلا دو. کہنے لگا پانی حلق میں پھنس رہا ہے, تھوڑی سی بوٹی پلا دو. کسی میزبان کو نہیں دیکھا ہوگا پانی پہ ٹرکھا رہا ہو, لیکن اللہ نے کہا میرے گھر آؤ گے نا جب زیارت کے لیے, میرے گھر جب آؤ گے اور اتنی قربانیاں 3, 4, 5, 6, 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آؤ گے, اس 10 لاکھ میں تمہیں کیا پلاؤں گا؟ پانی. بس یہی ہے, جس کو سمجھ میں آتا ہے آئے, نہیں آتا اپنے گھر بیٹھا رہے, آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو سمجھ نہیں آتا نا کہ اللہ یہ کیسی میزبانی ہے, میں اتنی دور سے کراچی سے سفر کر کے جا رہا ہوں, میں نے اپنی کوٹ پتلون ٹائی سب رکھ دیا وہاں پہ, محلے والوں کی دوستی کا بھی خیال نہیں کیا, لوگ کہیں گے کیا تسلیاں دکھا رہے ہیں اپنی ہمیں, اور دو چادریں باندھ کے لنگوٹیاں باندھ کے میں اتنا لمبا سفر کر کے تھک ہار کے آیا, پہلے طواف کیا میں نے تیرے گھر کے گرد, چکر لگائے, حاضری دی, اتنی قربانی, اب تو میزبانی کیا کر رہا ہے؟ پانی. کم از کم کولڈ ڈرنک ہی ہوتا, اس پانی میں نیمبو ہی نچوڑ دیا جاتا, چینی ملا دی جاتی, شکنج بھی بن جاتی, کچھ تو ہوتا. اللہ نے کہا جس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی وہ گھر بیٹھ جائے, یہاں آنے کی ضرورت بولے بھائی نہیں ہے. لیکن جسے عشق اور محبت کا جنون ہے وہ کہتا ہے محبوب کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی اگر مل جائے تو یہ کسی دوست کے ہاتھ کی کولڈ ڈرنک سے بہتر ہے. یہ وہ پیالہ ہے اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ پانی میں نے حاجیوں کے لیے پیدا کیا, جو اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ان کے لیے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ پانی لائنیں لگا کے حدود سے باہر نہیں نکلتا, پینا ہے تو وہیں سے کین بھر کے لے کے جاؤ, تمہارے گھر تک لائنیں نہیں پہنچیں گی. ورنہ حکومت سعودیہ کے لیے کیا مشکل ہے, لائنیں ڈال دیں لمبی لمبی, پورے سعودیہ میں نلکوں کے ذریعے پانی پہنچا دیں, کیا پہنچا سکتی ہے؟ پہنچانے کی کوشش کی بھی ہے تو ناکام ہو گئی, پانی حدود سے آگے نکلتا ہی نہیں ہے. لائنوں کے ذریعے, ٹینکر کے ذریعے جائے گا, ٹینکر کے ذریعے. یہ ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی, ولیمے پہ بلایا, تو اصل تو کیا آپ وہاں جائیں جتنا کھانا ہے کھا لیں, آپ یہیں بیٹھے ہوئے کہہ رہے میرا کھانا گھر پہنچا دو, سے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ بیوقوف ہے جو یہاں کے کھا رہے ہیں. تو اللہ نے بھی یہی کہا یہ پانی پینے کے لیے تمہیں سفر کر کے آنا پڑے گا, پھر کین میں بھر کے بے شک لے جاؤ اپنے گھر پلاؤ, لے جانے کے لیے یہاں کی حاضری ضروری ہے. یہ ایک زمزم کی وہ نشانی ہے اور صفا اور مروہ کی صحیح وہ نشانی ہے جو اللہ نے ایک عورت کے ذریعے زندہ کی. مرد کو صحیح کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ ایک عورت عورت ہو کے اللہ کے لیے اتنی قربانی دے اور میں مرد ہو کے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. کمال کی بات ہے, اللہ کو اس عورت کی قربانی اتنی پسند آئی کہ کسی پیغمبر کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ پہ دوڑ نہیں لگائے گا, کسی بزرگ ولی اللہ کا نہ امام ابو حنیفہ کا حج قبول ہوا جب تک کہ صفا اور مروہ پہ دوڑ نہیں لگائی, نہ امام مالک کا حج قبول ہوگا, نہ امام شافی کا, نہ امام احمد بن حنبل کا, نہ امام بخاری کا, نہ امام مسلم کا. جتنے بڑے بڑے بزرگ جو بڑے وقار سے چلا کرتے تھے اور کبھی دوڑتے ہوئے نظر نہیں آئے, ان کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ پہ دوڑ نہیں لگائیں گے, دیوانے پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو میرے بھائی اتنی لذیذ عبادت, اتنی لذیذ عبادت, اور آج مسلمان اس عبادت سے جان چھڑاتا ہے. بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کی حاضری ہے, یہ حج کا رکن نہیں ہے, لیکن جو جائے گا اتنا لمبا سفر کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی نہ کرے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. وہ مقام دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے دنیا میں, کسی پیغمبر کی قبر کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا یہ قبر حضرت موسیٰ کی ہے, یہ قبر حضرت الیاس کی ہے, یہ قبر حضرت ابراہیم کی ہے. واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی دفن ہونے کی جگہ محفوظ اور جن کی قبر محفوظ ہے. آج یہودیوں سے ہم پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے, یہودی کہے گا ہم نے ہمارے پاس نہ موسیٰ کی تعلیمات اور نہ موسیٰ کی قبر. یہ حال انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا. ساری کائنات کے سردار جس جگہ دفن ہے آج بھی وہ جگہ الحمدللہ محفوظ ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ موضوع تو بڑا طویل ہے, بہت بہت لمبا موضوع ہے. میری حدیث میں ہے جب لوگ مسجد نبوی کی حاضری دیتے ہیں, قریب ہی میں احد پہاڑ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ حاجی احد پہاڑ پہ کیسے نگاہ ڈالتے ہوں گے. اس پہاڑ کی عجیب تاریخ ہے. احد وہ پہاڑ ہے جس میں 70 صحابہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, اس احد پہاڑ کے دامن میں وہ غزوہ احد کا معرکہ لڑا گیا. جب اس پہاڑ پہ نظر پڑتی ہے کیسے وہ منظر یاد آتا ہوگا. یہ وہ پہاڑ ہے. اس وقت اسلام کمزور تھا, کمزور تھا اسلام. آج وہاں اسلام طاقتور ہے. 70 صحابہ احد پہاڑ کے دامن میں دفن ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی ہیں. اور ایک بات تو احد کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ. اس حدیث کو سننے کے بعد میں کہتا ہوں بیت اللہ نہ بھی ہوتا, روضہ رسول نہ بھی ہوتا, صرف اگر احد پہاڑ کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا, لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے, کہ جس کے دل میں محبت ہے, عشق ہے, وہ صرف احد پہاڑ کی زیارت کے لیے اتنا لمبا سفر کرتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ سفر سے واپس مدینہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر احد پہاڑ پہ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت, احد ایک ایسا پہاڑ ہے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بے جان چیزوں سے محبت نہیں ہوا کرتی اور نہ بے جان چیزیں کسی سے محبت کرتی ہیں, مگر فرمایا احد اس سے مستثنا ہے. ایسا مدینہ کا پہاڑ, کیونکہ مدینہ کی سب سے بڑی نشانی ہی احد پہاڑ ہے. کسی بھی شہر کی نشانی ہوتی ہے نا, جب وہ نشانیاں نظر آتی ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ وہ شہر آنے والا ہے. تو مدینہ شہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے, احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی احد سے, ظاہر ہے جب وہ محبت کرتا ہے نبی سے اور صحابہ سے تو صحابہ اور نبی احد سے محبت کیوں نہیں کریں گے. اس سے بھی پتا چلا کہ مدینہ کے پہاڑ بھی نبی اور صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے. جن میں اتنی سینس نہیں ہوتی جتنی انسانوں میں ہوتی ہے, وہ کیسا جامد انسان ہوگا جو پہاڑ سے بھی زیادہ پتھر دل, جو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے محبت نہ ہو. جب پہاڑ بھی محبت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے اور صحابہ کی اداؤں سے, تو جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے انسان ہوگے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعتوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ جہود ہے اور ان کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور کرے اور ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے نرم کر دے. اور ہم میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کر لیا اللہ ان کے حج کو قبول کرے, اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو پہلی فرصت میں حج کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک دو باتیں پھر میں دعا کے بعد, یہ جو جب چندے کا عمل ہوتا ہے اس وقت کہوں گا حج کے بارے میں. موضوع تو بہت زیادہ طویل ہے لیکن وقت ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر میں ایک دو مسائل اس کے بتاؤں گا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پہ کمپلیٹ بیان کروں گا, مگر موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہو نہیں سکتا پورا بیان. ایام حج ہیں, لوگ جا رہے ہیں حج پہ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حج کی استطاعت تھی اور وہ حج کیے بغیر مر گیا, وہ یہودی بن کے مرے عیسائی بن کے مرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لوگ حج کرتے ہیں جب تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, کرنے دھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو چلو اب حج کر کے آئے. یعنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرا دی, بیٹوں کی شادیاں بھی کرا دی, بچوں کی تعلیم مکمل ہو گئی, اب کرنے دھرنے کا کوئی بھی کام نہیں ہے, 4-5 لاکھ روپے ویسے پڑے ہوئے ہیں, چلو اب حج ہی کر لو. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ کا گھر ہے وہ حقیر نہیں ہے, جب فرصت ملے آ جانا, نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب وہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے آداب بھی پھر وہی ہیں جو کسی بادشاہ کے گھر کے. آپ کو کوئی سا دعوت پہ بلائے تو آپ سارے کاموں کو آگے پیچھے کے پہلے اس کی بات سنو گے. علاقے کے ناظم کا فون آ جائے نا, ابھی ایس ایچ او صاحب کا فون آ جائے, آپ کو تھانے میں بلایا ہے, سارے کاموں کو چھوڑے گا, فوراً وہاں پہنچے گا. صرف ایک صورت میں نہیں پہنچے گا کہ نہ رکشے کا کرایہ ہو, نہ چنچی کا کرایہ ہو, نہ پیدل جا سکتا ہو, بس لگڑا ہو, کوئی جا نہیں سکتا, یہ مجبوری ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ بلایا کہ لوگوں کو وللہ علی الناس حج البیت, کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے, اس کی زیارت کرے. اگر اتنا کہہ دیتے پھر تو سب پہ ہو جاتا, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہر ایک کے لیے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے. بعضوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ نہ چنچی پہ جا سکتے ہیں, نہ رکشے پہ جا سکتے ہیں, اور پیدل تو آج کوئی جا نہیں سکتا, یہاں واک نہیں کر سکتا پیدل پارک میں. ایک آدمی کا پیٹ نکل رہا تھا کل, میں نے اسے کہا واک کیوں نہیں کرتے, کہہ رہا ہے صرف پیٹ کا مسئلہ ہے, واک کرو گے نا تو جان سے بھی ہاتھ دھو گا. واکنگ کرتے ہوئے آدمی کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے, واکنگ کرنے والے سے دہشت گرد ٹاکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہے جیب میں, یہ موبائل دکھانا میرا. تو لوگ پارک میں ٹہلتے ہوئے ڈر رہے ہیں, یہاں سے حج کے لیے پیدل جائے گا تو لازمن راستے میں 25-30 دہشت گرد جو ہے نا اس کو لوٹ لیں گے. تو ایک مجبوری ہے کہ نہ پیدل جا سکتے ہیں, اور بحری جہاز کا بھی راستہ بند کر دیا ان لوگوں نے تاکہ حج کو مشکل بنایا جائے. اب ایک ہی آپشن ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جائیں, تو ظاہر ہے اس پہ جہاز کا کرایہ بھی لگتا ہے, پھر حج کے خرچے بھی ہیں. تو اس میں پھر اللہ نے قید لگا دی, من استطاع الیہ سبیلا, جو جا سکتا ہے. تو جا سکتے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہو اور اس کے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے, وہ مکان بنا رہا تھا وہ بن چکا ہو, اب چلے جاؤ, یہ نہیں کہا. من استطاع, بہت ضروری خرچے نکال کے. ضروری خرچے کا مطلب کیا ہے, گھر کا راشن کا انتظام ہو, آٹے دال کا انتظام ہو, اور اس کے علاوہ رہائش کے لیے گھر ہو آپ کے پاس, چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو, وہ ضرور رہنے کے لیے. کسی کے پاس رہنے کے لیے ہی نہیں ہے, روڈ پہ آیا ہوا ہے تو وہ پھر پہلے گھر بنائے گا, لیکن کرائے کے گھر میں رہتا ہے یا ذاتی گھر ہے تو اس کا مطلب گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اور پھر اگر اتنا پیسہ بچتا ہے اس کے پاس کہ وہ ایام حج میں جب درخواستیں, یعنی جب حج کی درخواستیں جاتی ہیں, تو وہ درخواست دے سکتا ہے, تو اس پر جانا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کو پہلے کرائیں گے خود بعد میں کریں گے, یہ غلط ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر حج پہلے فرض ہوا ہے, والدین پر فرض نہیں, وہ آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو حج جوانی میں کرنے کا کام ہے, کیونکہ حج کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, تو جوانی ہے جس میں زندگی کو بدلنے کی ضرورت زیادہ ہے. سارے گناہ کر کے تھک ہار کے بڑھاپے میں جب سود کھانے کے لیے دانت ہی نہیں بچے ہیں, اب کہہ رہے میں نے سود کھانے سے توبہ کر لی, اب تو کچھ بھی نہیں کھا سکتا بھائی, سود کیا کھائے گا, کچھ بھی نہیں کھا سکتا, جو کھانے کی چیزیں وہ نہیں کھائی جا رہی. در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری, کہتے جوانی میں گناہوں سے بچنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, توبہ تو ہر عمر میں قبول ہوتی ہے, لیکن بوڑھوں کو توبہ کی توفیق ملتی کم ہے. یہ جو بوڑھے آج مسجد میں آئے ہوئے ہیں نا, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بھی آتے تھے, ورنہ جو جوانی میں نہ آتا اس کو بڑھاپے میں ہم نے مسجد میں نہیں دیکھا, سوائے ہزار میں کوئی ایک آدمی جس کو اللہ رحم کر دے, ورنہ جو جوانی میں مسجد نہیں آیا وہ بڑھاپے میں بھی نہیں آتا, وحشت ہوتی ہے اس کو مسجد سے. تو بھائی یہ حج جوانی میں کرنے کا کام ہے, کیونکہ حج کے لیے طاقت چاہیے. طواف جو ہے نا 6-6, 7-7 گھنٹوں میں چکر مکمل ہوتے ہیں, اللہ کے گھر کا پھیرا لگانا آسان نہیں ہے, چکر لگانا محبوبہ کے گھر میں تو یہ یہاں سے گلی سے نکلو رکڑ سے وہاں سے گھوم کے آ جاؤ آرام سستے میں کام ہو جائے گا. وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے عاشق ایک نہیں ہے لاکھوں عاشق ہیں, پھر وہاں طواف میں تیل نکل جاتا ہے اور مزہ بھی اسی میں ہے. ہمارے استاد ہیں حج کر کے آئے تو 7 گھنٹے میں ان کے 7 چکر مکمل ہوئے, 7 گھنٹے تک پیدل گھومے, کہہ رہے پاؤں پھول کے کپا ہو گئے تھے سوچ کے, لیکن لطف ہے مزہ اسی میں ہے کہ اللہ کے گھر کا گھوم رہا ہے, بس دیوانوں کی طرح گھوم رہا ہے اللہ کے گھر میں. منا ہے, عرفات ہے, عرفات کے میدان میں وقوف کرنا, حج 2 چیزوں کا نام ہے, وقوف عرفہ اور بیت اللہ کا طواف 2 چیزوں کا نام ہے, باقی سب چیزیں واجبات میں سے ہیں. تو میدان میں جا کے کھڑے ہو جانا, عرفہ کا قیام کرنا, تو یہ ساری چیزیں, اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے, دھول مٹی. کوئی مجھے کل بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ جو بیمار ہو جائے نا پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہاں, کیونکہ اتنی دھول اتنی مٹی اتنا وہ وہاں الرجی ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں حاجی کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, یہ جوانی میں برداشت کرنا آسان. دھکے کھانا, حج نام ہے اللہ کے لیے دھکے کھانے, طواف میں پس رہے ہوتے ہیں لوگ, چل رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں میرے بھائی جوانی میں کرنے کی ہیں. باقی ساری بدماشیاں جوانی میں کرے گا, سارے خرچے جوانی میں کرے گا حج کے لیے, آخر میں جب مرنے سے 2-4 دن پہلے, اور وہیں جا کے پھر مر بھی جائے گا, حج کیا اور مر گئے, کیونکہ اتنے آخری ٹائم پہ گئے تھے کہ اب زندہ رہنے کے چانسز ختم ہو چکے تھے. تو بھائی کر کے آؤ تاکہ اس کی برکتیں باقی زندگی میں اٹھاؤ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے حج کیا, فلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه, جس نے حج کیا اس حال میں کہ کوئی بےہودہ بات نہیں کی اس نے, بےہودہ کام تو دور کی بات, بدنظری وہاں جا کے بھی لوگ کرتے ہیں اور بھی فحش باتیں بھی جو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں, کسی فحش کام میں نہیں پڑا, حتیٰ کہ حلال بیوی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے وہاں, کسی فحش کام میں نہیں پڑا, اپنی نگاہوں کی حفاظت کی, ولم یفسق اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا اس نے, پاکیزہ طور پر گیا, لڑائی جھگڑے نہیں کی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, قرآن کہہ رہے کہ نہ بےہودہ کام کرنے ہیں, بے شرمی کا کوئی کام کرنا ہے, اور نہ کوئی گناہ کرنا ہے, ولا جدال اور نہ کسی سے جھگڑنا ہے. سفر میں آدمی کو غصہ ویسے ہی بہت آتا ہے, پھر حج کے سفر میں اور غصہ آئے گا, پاپا حاجی صاحب کا پاؤں آ گیا آپ کے پاؤں پہ, دل چاہے گا ایک کھینچ کے تھپڑ لگاؤ حاجی صاحب, تو اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ولا جدال, جھگڑنا نہیں ہے یہاں پہ, برداشت کرنا ہے, برداشت سکھائی جاتی, میرا گھر ہے میرا, اس کے آداب ہے. کسی سیٹھ صاحب نے ولیمے پہ بلایا, وہاں جا کے آپ کسی کا غریبان پکڑ کے مکہ تک پیل کر رہے ہو, کہے گا بھائی یہ میرا ولیمہ کیوں خراب کر رہے ہو. کسی اچھے ہوٹل پہ چلے جائیں, وہاں لڑنا شروع کر دیں, ہوٹل والے کہیں گے بھائی یہ وی آئی پی ہوٹل ہے, یہ کوئی انڈا موڑ کا کوئی چائے کا کھوکھا نہیں ہے, گٹکے کا کھوکھا نہیں ہے. تو اللہ کے گھر میں بھی اللہ نے فرمایا ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, یہاں جھگڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. تو حدیث میں آتا ہے جو ان آداب کے ساتھ حج کر کے آئے گا, کیسے پیارے الفاظ ہیں, یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے, نہ, فرمایا رجع کیوم ولدته امه, ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. جیسے پیدائشی بچے کے اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے, اس کی پاک صاف گناہوں سے کوئی گناہ نہیں ہے, فرمایا ایسے گناہوں سے پاک صاف لوٹے گا. تو یہ جوانی میں لوٹ جائے تو اچھا نہیں, کیونکہ ایسے جب توبہ کی توفیق مل جاتی ہے وہاں, پھر یہ توبہ کی توفیق سے آئندہ زندگی میں برکات ہوتی ہے, آئندہ زندگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھل کے بدماشیاں کر لو, حج میں تو سب ویسے ہی معاف ہو جائے گا, آخری عمر میں جب لوٹیں گے نا تو سب پاک صاف ہو کے آ جائیں گے. تو یہ سوچ غلط ہے, کیونکہ اس وقت جذبات کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے, تو لذت اور وہ مزہ نہیں ہوتا جو جوانی میں ہوتا ہے, وہاں پھر جا کے گناہوں کی توبہ کی ایسی توفیق ملتی نہیں ہے جو جوانی میں ملتی ہے. اس لیے جلدی سے جلد کر لیں جوانی میں. ہمارے جاننے والوں میں کئی نوجوان ایسے جاب لگی, سب سے پہلے کمیٹی ومیٹی ڈال کے حج کے پیسے جمع کیے, کوئی 25 سال میں, کوئی 24 سال میں, کوئی 22 سال میں. میرا سگا بھانجا ہے ماشاء اللہ 23 سال کی عمر میں حج کر کے آیا, مرشد نیوی میں گیا, وہ اس کی جاب لگ گئی, اس سے کے بھانجے کی بات کر رہا ہوں, مرشد نیوی میں پہلی تنخواہ جب اس کی ملی ہے تو اس سے کیا کیا اس نے, اس پیسے جمع کر کے 23 سے 24 سال کی عمر میں حج کر کے آ گیا, تو اس کی زندگی پہ اچھے اثرات بھی پڑے. تو یہ کام ہے میرے بھائی جلد سے جلد کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سمجھ رکھیے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے حج پہ جانے کا, اللہ رب العالمین. یہ کسی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا جی تھا, جب آپ کو